الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور آج نماز کے احکام سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالخصوص نماز کی سنتیں جو ہے وہ سیکھی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم نماز کی سنتوں پر کلام کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سلسلے میں الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے مدنی عالم تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیسے ہیں؟
اللہ کا کرم احسان۔
تو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، نماز کی سنتیں ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم تکبیر تحریمہ اور قیام کی جو سنتیں تھیں اس پر ہم کلام کر چکے تھے، آج انشاءاللہ آگے رکوع کی سنتیں اور دیگر جو ہمارے ارکان ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ جی حضور، ارشاد فرمائیے کہ جو رکوع کی سنتیں ہیں، اور اگر ابتدان تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ بتائیں کہ سنت کی اہمیت نماز کے حوالے سے کیا ہے، تاکہ ایک تمہیدی گفتگو ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو فرائض کے طور پہ مقرر فرمایا ہے، جس میں تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود وغیرہ، یہ بنیادی چیزیں ہیں
جی۔
اور پھر انہی فرائض کی ادائیگی میں مزید خوبصورتی لانے کے لیے واجبات کو بھی اس میں شامل کیا گیا، یہ جن کا درجہ فرائض سے کم ہے لیکن ان کا ہونا بھی نماز کی حالت میں ضروری ہے کہ اگر بلا قصد کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑا تو نماز پھر ناکافی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا۔ اور کچھ چیزیں جن کو ہم سنت کہتے ہیں وہ مزید نماز کے اندر نکھار پیدا کر دیتی ہیں اور اس کے محاسن کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ اور سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ افعال ہیں جن افعال کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرتے ہوئے اپنایا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز میں تکبیر تحریمہ تو فرض ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دینا، اس سے نماز شروع ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، پھر ہتھیلیاں کعبہ شریف کی طرف ہوں، انگلیوں کا یہ پیٹ یہ بھی کعبے کی طرف ہو، اس طرح پھر نماز کے لیے قیام فرض ہے، لیکن اس قیام میں مزید حسن پیدا کرنے کے لیے ہاتھوں کو باندھنا،
صحیح،
تو یہ ہاتھ کا باندھنا سنت ہے۔ اس طرح کھڑے ہونے سے قیام کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جب ہاتھ باندھ کر پھر جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس سے قیام کا ایک حسن دوبالا ہو جاتا ہے
جی۔
تو اس طرح جو سنتیں ہیں وہ نماز کے اندر خوبیاں اور محاسن اور خوبصورتی کو پیدا کرنے والے امور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں جن افعال کو بطور سنت، بطور محاسن نماز میں اور خوبصورتی کے لیے ان کو اپنایا ہے، ان کو سنت کہتے ہیں۔
صحیح۔
اور جن چیزوں، یعنی اب سنت کا ترک کرنے اور اس کو اپنانے کے حوالے سے تھوڑا حکم میں فرق، صحیح، ہو جاتا ہے، جو فرض اور واجب کے مقابلے میں تھوڑا اس کا حکم کم درجے ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی سنت چھوڑ دی تو سنت چھوڑنے کی بنا پر نماز ہو جائے گی، نہ اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا یہ بھی واجب نہیں ہوتا،
صحیح،
لیکن سنت ترک ہونے کی بنا پہ نماز کو دہرانا یہ بہتر ہوتا ہے،
صحیح۔
تو سنت کا درجہ فرض اور واجب کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت ہی ہے،
سنت
فرض اور واجب تو نہیں ہے۔ تو یہ سوچ لانا کہ جس میں سنت میں کی حقارت ہو رہی ہو، تو معاذ اللہ ایسی سوچ اگر آئے جس میں سنت کو حقیر سمجھا گیا ہو تو یہ تو ایمان کے لیے خطرے والی صورت ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر بعض صورتوں میں سنتیں ترک کر دیں، جیسے آپ سفر میں ہیں اور سفر میں بہت جلدی کا، چونکہ بسا اوقات سفر میں معاملہ کرنا پڑتا ہے، اگر ہم اس میں آہستہ آہستہ سارے کام کریں گے تو بہت سارے معاملات میں ہم پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو جیسے اب کوئی سفر میں ہے، ٹرین رکی ہے اور مختصر وقت کے لیے نماز کا وقفہ ملا ہے، اب جیسے تیسے کر کے جلدی جلدی پانی کا بندوبست کر کے وضو کر لیا، اب اگر ہم نماز کے لیے باقاعدہ سنتوں کو ادا کرتے ہوئے، اگر اتنا ٹائم ہے
صحیح ہے
کہ سنتوں کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھ لیں گے، ٹرین نہیں جائے گی،
صحیح،
کوئی آزمائش نہیں ہوگی، تو سنتیں ادا کریں، اس طرح نماز پڑھیں، اور اگر ٹرین رکی ہی 5 منٹ کے لیے، اس میں آپ کو وضو بھی کرنا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، تو اب ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ رخصت ہو جاتی ہے کہ ایسے معاملے میں، ایسے نازک وقت میں اگر آپ سنت چھوڑ بھی دیں
جی
تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. مثلا کون کون سی چیزیں چھوڑی جا سکتی ہیں؟ جیسے رکوع کی 3 تسبیحات یہ سنت ہیں،
ٹھیک،
تو ایسے موقع پہ 1 تسبیح کہہ لیں،
ٹھیک،
سجدے میں 3 مرتبہ تسبیحات کہنا یہ سنت ہے، آپ 1 دفعہ کہہ لیں، التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت، پھر دعا پڑھنا سنت، آپ درود شریف دعا وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں.
صحیح.
فرض کی 3ری اور 4تھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں. تو اس طرح جلدی جلدی اپنی نماز کو آپ ادا کر کے ٹرین فوت ہونے سے بھی آپ محفوظ رہیں گے.
صحیح.
ٹرین آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گی، آپ نماز بھی پڑھ لیں گے اور ٹرین میں بھی بیٹھ جائیں گے.
صحیح.
تو یہ اس وقت ہے سنتیں چھوڑنے کی رخصت کہ جب سنتوں کی ادائیگی کرنے کی وجہ سے آپ کو شدید حرج واقع ہو جاتا ہو، حالات وغیرہ کے پیش نظر، تو ایسی صورت میں آپ سنتیں ترک کر سکتے ہیں.
صحیح.
لیکن بلا عذر ترک سنت کی عادت بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. کہ ان نمازوں کے اندر جو اس وقت ہم سنتیں جو سلسلے میں لے کر چل رہے ہیں نماز کے حوالے سے، ان میں بعض سنتیں موقعدہ ہیں،
اچھا،
بعض غیر موقعدہ ہیں، تو ان سب کو شمار کرتے ہوئے تقریباً امیر علیہ سنت نے نماز کی 96 سنتیں بیان فرمائی ہے، جو مختلف ارکان میں جن کو ادا کیا جاتا ہے، جو تکبیر تحریمہ کے وقت کن کاموں کا ادا کرنا سنت ہے، قیام میں کون سے امور سنت ہیں، رکوع میں کون سے امور سنت ہیں، اس طرح مختلف ارکان میں جو جو چیزیں سنت ہیں ان کو الگ سے نوٹ کر کے بیان کیا گیا ہے، تاکہ یہ نماز کے احکام میں صفحہ نمبر 221-22-23 پہ یہ مضامین موجود ہیں.
اس طرح الگ الگ کرنے سے
یاد کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے. تو ان سنتوں کو ادا کرنا چاہیے، ان میں بعض موقعدہ ہیں،
صحیح،
بعض غیر موقعدہ ہیں. اگر کوئی سنت موقعدہ کو چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا،
صحیح،
تو اس طرح عادت بنا لینے والا گناہگار ہوتا ہے.
اللہ اکبر.
تو اس لیے کبھی کبھار کوئی سنت چھٹ گئی تو اس صورت میں برا ہے،
صحیح،
گناہ نہیں ہے، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے.
صحیح.
جیسے ثنا پڑھنا،
صحیح،
پہلی رکعت کے شروع میں ثنا پڑھنا یہ سنت موقعدہ ہے،
ٹھیک.
اب اگر کوئی ثنا چھوڑنے کا عادی ہے تو مستقل اس نے عادت بنا لی ہے تو گناہگار بھی
ہو.
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سنتیں اپنائیں اور انشاءاللہ اس طرح نماز پڑھنے میں آپ کو لطف آئے گا. جتنا سنتوں کا، مستحبات کا خیال رکھیں گے تو آپ کے نماز کے واجبات اور فرائض کی خود بخود حفاظت اور احصار ہوتا چلا جائے گا.
صحیح.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کی اہمیت ہمیں نصیب فرمائے.
آمین. تو رکوع کی سنت ہے اگر آپ اشارت
اب رکوع کے حوالے سے، چونکہ پچھلے سلسلے میں ہم نے تکبیر تحریمہ اور قیام میں جو امور سنت ہیں ان کو سنا تھا کچھ تفصیل کے ساتھ، اب جو امور رکوع کے اندر سنت ہیں ان میں سے پہلی سنت یہ کہ جب ہم قیام کر لیتے ہیں،
جی جی،
قرات کر لی، اب اس کے بعد اب ہم نے جانا ہے رکوع میں،
ٹھیک،
تو رکوع میں جانے کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے. اچھا، اس کے لیے اب جب رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں جانے کے بعد اب ہمیں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے. اب رکوع کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے اپنے ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مرد کا طریقہ یہ ہے کہ مرد جب رکوع میں جائیں گے تو اپنے ہاتھ سے گھٹنے کو پکڑ لیں گے.
صحیح.
جو گھٹنا ہوگا تو اس کو یوں انگلیاں تھوڑی کشادہ رکھنی ہیں اور گھٹنے کی گرفت کرنی ہے.
صحیح.
تو اس طرح رکھنا ہے، اور رکوع کے اندر ٹانگوں میں جھول نہ ہو.
صحیح.
ٹانگوں میں خم نہ ہو، جھول نہ ہو، کمان کی طرح ٹیڑھی نہ ہو، بلکہ ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں، الرٹ جمی ہوئی ہوں.
صحیح.
اور ان میں تناؤ ہونا چاہیے.
صحیح.
اسی طرح جو ہاتھ ہے، ہاتھوں کی کونیاں بھی ایسے نہ ہوں بلکہ ان میں بھی تناؤ ہو.
صحیح.
بالکل. تو اس طرح یہ نہ کونیوں میں خم ہو نہ ہی گھٹنوں میں خم ہو، ہم نے اپنے اس پنجے سے ہاتھ سے
گھٹنوں کو
پکڑا ہوا ہو. اچھا، اس میں کمر کمر کو بھی سیدھا رکھنا یہ نماز کی حالت میں سنت ہے.
صحیح.
بس اوقات نماز پڑھنے والوں کو دیکھنے کے ایسے مناظر ہوتے ہیں, بس وہ تھوڑا سا جھکے ہیں, کمر ہلکی سی بس یوں جھکی ہوتی ہے.
صحیح.
اتنا کہ بس گھٹنوں کو ہاتھ پہنچ جائے, اتنا تو فرض ہے, لیکن اس رکوع کو اور خوبصورت انداز میں سنت کے مطابق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کمر کو سیدھا کر لیا جائے. حتیٰ کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر پانی کا بھرا ہوا پیالہ کسی کے پیٹ پر رکھ دیا جائے, کمر ایسی لیول میں ہونی چاہیے کہ پیالہ بھر کے اگر رکھ دیں تو وہ گرے نہیں.
جیسے اس وقت آپ نے ٹیبل,
جیسے اس وقت یہ ٹیبل پہ رکھا نا, یہ سیدھا ہے. اگر اس میں پانی بھرا ہوا بھی رکھے گا کافی دیر تک سیدھا رہے گا, گرے گا, گرنے کی چانس نہیں ہے. تو رکو کرنے والے کی کمر بھی ایسی سیدھی ہو کہ اگر پیالہ رکھ دیں ہم,
صحیح,
تو وہ کمر یوں یا اس طرح ہل جل اونچ نیچ نہ ہو, بالکل کمر اسٹریٹ میں ہو. اور رکو کے اندر بس اوقات کمر تو سیدھی کر لیتے ہیں,
صحیح,
لیکن وہ سر اس طرح رکھتے ہیں, تھوڑا سا اٹھا کے رکھتے, صحیح, ہیں, تو سر کو اٹھانا بھی نہیں ہے.
صحیح.
سر اور کمر یہ ایک لیول میں ہونا چاہیے, نہ سر بہت زیادہ جھکا ہوا ہو. بس اوقات ایسا کرتے ہیں کہ کمر تو سیدھی ہوتی ہے لیکن سر کو اتنا جھکا لیتے ہیں وہ بالکل ہی, تو ہیڈ ڈاؤن بھی اتنا نہیں کرنا,
صحیح,
اور اپنے سر کو زیادہ اونچا بھی نہیں کرنا. سر اور کمر کو اگر دیکھیں تو ایک لیول میں ہونا چاہیے. اچھا, اس میں رکوع کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافی مطلب اس بات کو بھی نوٹ کر کے ہمیں تنبیہ بھی فرمائی ہے.
جی.
ایک حدیث مبارکہ سنن کبریٰ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز ناکافی ہے, یعنی کامل نہیں, کہ جو رکوع سجود میں پیٹ کو سیدھا نہیں کرتا.
جی.
تو اب اس میں یہ ہے کہ کمر کو رکوع کی حالت میں سیدھا کریں, اب رکوع اور سجود میں پیٹ سیدھی جس قدر بھی ہو سکتی ہے ہمیں اس میں سیدھا کرنا چاہیے. ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رکوع اور سجود کو پورا کرو,
صحیح,
کہ خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں.
سبحان اللہ.
تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے
پیچھے
جس طرح سامنے دیکھتے ہیں, اور سامنے دیکھنے کا عالم کیا ہے, تو سارے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے
تیری
نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ
آیا
نہیں. تو جو اللہ کو دیکھ آئے شب معراج اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا جنہوں نے دیدار کیا, اب ان پر دنیا کی کون سی شے ہے جو پوشیدہ رہے, اور کوئی غیب کیا,
تم سے
نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. تو یہ باقاعدہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ ہوا کرتے تھے, ان میں کچھ نو مسلم بھی ہوتے تھے,
جی جی,
نماز کا اتنا طریقہ بھی فوراً قبول اسلام کے فوری بعد انہیں نماز کا پورا طریقہ نہیں آتا,
جی,
تھا,
جی,
تو کچھ تقاضۂ بشریت کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی تھیں, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تنبیہ فرماتے اور اصلاح فرماتے,
جی,
اور نماز کا طریقہ ارشاد فرماتے تھے. تو ان میں سے ایک یہ کہ رکوع سجود کو پورا کریں کہ, اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جس طرح اپنے مجھ پر تمہارا رکوع اور خشوع پوشیدہ نہیں,
خشوع
ایک دلی کیفیت,
دلی کیفیت ہے,
کہ مجھ پر تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع پوشیدہ نہیں ہے, میں جس طرح تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیٹ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں.
اللہ,
تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جو دیکھنا چاہیں تو کوئی شے رکاوٹ نہیں بنتی. تو اب یہ کہنا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے,
جی جی,
تو یہ حماقت ہے, اور احادیث مبارکہ نہ پڑھنے یا جانتے بوجھتے ان مضامین پر مشتمل احادیث کو شاید وہ صرف نظر کر جانے, جی جی, والی بات ہے, ورنہ اتنی واضح روایتیں ہونے کے باوجود اب یہ کہنا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے,
جی,
تو یہ اچھی بات نہیں ہے.
جی جی.
تو یہ رکوع پورا کریں, سجود پورا کریں, تو اس کی اس حدیث مبارکہ میں ترغیب موجود ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جب ہم رکوع کے لیے جب جا رہے ہوں گے تو اس میں سنت ہے لفظ اللہ اکبر کا کہنا. اب بہتر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کو جائے, اور جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے, یعنی جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے اس وقت لفظ اللہ اکبر کا کہنے کا آغاز کرے, اور جب رکوع کی حالت میں مکمل آ جائے اب تکبیر کا اختتام ہو,
بر جو ہے وہ ادا ہو.
اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ لفظ ہم کھڑے ہیں, اللہ اکبر فوراً کہہ دیں گے تو جلدی ختم ہو جائے گا یہ لفظ کلمہ اور ہم رکوع میں ابھی جا رہے ہوں گے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا لفظ شروع کریں گے, لام اللہ اس لاہ کا لفظ کو کھینچیں گے, اور یہاں تک کہ اکبر جب ہم اس وقت کہیں را اس وقت ادا کریں جب ہم مکمل رکوع کی پوزیشن میں آ جائیں.
ٹھیک.
اچھا یہ جو رکوع میں کمر کا سیدھا ہونا یہ ہے رکوع کا کامل طریقہ.
ٹھیک ہے.
اور رکوع میں جو فرض حصہ ہے وہ اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص جھکتا ہے تو اپنے اس کے ہاتھ بڑھانے کے بعد گھٹنوں تک پہنچ جائیں.
صحیح.
تو اتنا جھکنا کہ جس میں ہاتھ بڑھائیں اور گھٹنوں تک پہنچ جائیں, اتنا جھکنا رکوع کے لیے فرض ہے. اور مکمل کمر سیدھی ہو جائے یہ رکوع کا مکمل سنت طریقہ ہے.
عوام الناس کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے, جماعت کے اندر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, اب امام اگر اس چیز پر عمل کرے اور لفظ اللہ وہ ادا کر رہا ہے اور رکوع کے اندر بر کہے گا وہ, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے جو عوام ہوگی وہ امام سے پہلے رکوع
میں؟ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ پہلے رکوع میں جھک جائے پھر اللہ
کہے, یا عوام کیا کرے, یعنی جو مقتدی ہیں وہ جب امام پورا اللہ اکبر کہہ دے پھر وہ رکوع میں جائیں, اس طرح کو اگر کوئی احتیاط ارشاد فرما دے.
لیکن اس میں یہ ہے, ہمیں حکم ہے, حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے, امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے, اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ مقتدیوں کی پیروی کرے.
صحیح.
تو بس اوقات ایسا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا اس طرح کا تھا کہ امام صاحب ہیں ضعیف ہیں تو ضعف کی وجہ سے وہ رکوع میں جاتے وقت تھوڑا سا دیر سے جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں تو بہت دیر لگا دیتے ہیں, یہاں تک کہ مقتدی ان سے پہلے ہی رکوع اور سجود میں چلے آتے ہیں. اسی طرح اٹھنے کا معاملہ ہے تو وہ تھوڑا آرام سے اٹھتے ہیں ضعیف ہیں, اور مقتدی ان سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. تو امام کو کیا کرنا چاہیے,
کیا کرنا چاہیے
مقتدیوں؟ تو اس میں یہ ہے کہ مقتدی کا امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا یا امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا یا سجدے سے اٹھ جانا کھڑا ہو جانا, تو یہ مقتدی کا یہ عمل ناجائز ہے,
ناجائز
گناہگار ہوگا. مقتدی کو حکم ہے امام کی اطاعت کرے اتباع کرے, اور جب تک کوئی عمل امام نے شروع نہیں کیا مقتدی شروع نہ کرے, جب تک کسی عمل سے امام نکل نہیں رہا مقتدی نہ نکلے. تو اب اگر امام ضعیف ہے تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چلنا ہے, رہا یہ کہ وہ معذور ہے.
صحیح.
وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ ایک جنرل ہے.
جی.
تو ایسی صورت میں کہ امام اب کیا کرے, یہ بعض امام جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو آپ کا سوال کا مدعا تھا, بعض امام یہ حکمت عملیاں اپناتے ہیں کہ کہیں مقتدی ہم سے پہلے رکوع میں نہ چلے جائیں, تو وہ پہلے رکوع میں چلے جائیں گے پھر کہیں گے اللہ اکبر. اچھا رکوع سے اٹھ جائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ بعد میں کہیں گے, کہیں ہم سے پہلے. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو کہا ہے کہ امام پر یہ لازم نہیں ہے کہ مقتدیوں کی اتباع کریں, مقتدیوں کا حکم ہے کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو جو طریقہ ہے امام اس طرح جو کر رہا ہے نا کہ پہلے رکوع میں چلا گیا پھر اللہ اکبر کہے, پہلے رکوع سے اٹھ گیا پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے, تو امام مستقل سنتیں چھوڑ رہا ہے.
اللہ
یہ کس لیے چھوڑ رہا ہے؟ تو امام سنتیں چھوڑے گا تو پھر مقتدی تو فرائض چھوڑنا شروع کر دیں گے, واجبات چھوڑنا شروع کر دیں گے. تو امام صاحبان کو چاہیے کہ وہ نماز میں سنتوں کو بھی عمل میں لائیں, اور بلکہ مستحبات کو عمل میں بھی لائیں.
صحیح.
تاکہ عوام سنتوں فرائض واجبات کی ادائیگی صحیح طور پہ کر سکے. تو سنت یہی ہے کہ جب رکوع میں جانے کا مرحلہ ہو تب لفظ اللہ کو کہنا شروع کرے, اور جب مکمل رکوع میں چلے جائیں پھر لفظ بر کی راہ ادا ہو.
اچھا جب بر کی راہ ادا ہو گئی تو اب مقتدی رکوع میں چلا جائے یا وہ بھی اللہ؟
جب امام نے لفظ اللہ کہنا شروع کیا نا تو مقتدی اس کے ساتھ ساتھ جائے گا, یہ نہیں کہ امام پہلے چلا گیا مقتدی اس کے بعد میں جائے گا, بعد میں نہیں. اتباع کا مطلب ہے پیچھے پیچھے چلنا, لیکن پیچھے چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ امام بالکل آگے نکل جائے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں, تو ایسا معاملہ نہیں ہے. ہمیں پیچھے چلنا ہے امام کے ساتھ, اس انداز میں پیچھے چلنا ہے کہ ہم اس سے آگے نہ ہوں اور بہت پیچھے بھی نہ رہ جائیں کہ امام رکوع میں چلا گیا ہم کھڑے میں. بسا اوقات یہ مقتدی کرتے ہیں اس طرح کہ امام رکوع میں چلا گیا وہ آہستہ آہستہ رکوع میں آتے ہیں, امام رکوع سے اٹھ گیا پھر وہ آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں. اب یا تو مقتدی کو کوئی عذر ہے تو ایک الگ بات ہے, اگر یہ عادت بنا لی ہے تو یہ غلط ہے. کہ جس طرح امام سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتے اسی طرح امام سے بہت پیچھے رہ کر بھی یہ کام نہیں کریں گے, امام کے ساتھ ساتھ لیکن تھوڑا سا پیچھے غیر محسوس طریقے سے پیچھے ہی رہنا ہے, ابتدا امام نے کرنی ہے, ہم اس کے ساتھ ساتھ شروع ہو جائیں گے.
ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہوئی رکوع کی سنتوں کے حوالے سے, چلیں کالز کو ہم شامل کر لیتے ہیں.
میرا نام عبد القادر میلاکانہ سے بات کر رہا ہوں. دارالافتاء علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جب امام فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر قرائت آواز سے کر لے پھر سجدہ سہو بھی نہ کر لے تو کیا نماز ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
تو محمد سرفراز فتح جنگ سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ اپنے پیر مرشد کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا, جب بیٹھے ہوں تو وہ اوپر سے آئے تو ان کے لیے کھڑا ہو جانا, جب وہ آئے تو ان کو مل کے بیٹھنا, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے یا بیٹھے رہنا چاہیے؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال.
محمد ارشاد اتاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت سے پہلے سنت قبلیہ ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر جماعت کا وقت شروع ہو چکا ہے تو سنت پہلے پڑھے یا جماعت قائم کی جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
مگن میرا ایک بچہ ہوا, اس کا نام رکھنا ہے محمد, وہ کیسا نام رہے گا آپ بتا دیں؟ وہ نام, اس کے نام کا کیا مقصد بنتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ آپ مجھے بتا دیں.
جی مزید.
میں جی ساجد رحمان بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیونکہ خریدے جاتے ہیں اور رکھے جاتے ہیں گھر میں, اس میں نقصان ہے یا کیا ہے یہ, مطلب اس کے بارے میں کوئی ہمیں کلیئر نہیں تھوڑا سا اس میں رہنمائی ہماری ہو جائے تو مہربانی آپ کی.
انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں. عبد القادر بھائی تھے ہمارے امام صاحب نے تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر تلاوت بلند آواز سے کر لی تو اور سجدہ صاف بھی نہیں کیا تو اب کیا ہوگا؟
دیکھیں امام پر فرض نماز کی تیسری اور چوتھی میں آہستہ آواز میں تلاوت کرنا واجب ہے. پہلی اور دوسری رکعت جو فجر اور مغرب اور عشاء, جمعہ, عیدین,
جی
ان کی پہلی اور دوسری رکعت میں امام کے اوپر جہر یعنی بلند آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے.
صحیح.
اور تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض نمازوں کی ہوتی ہیں ان میں آہستہ آواز میں تلاوت کرنا واجب ہے. اسی طرح ظہر اور عصر کی چاروں رکعتوں میں آہستہ تلاوت کرنا واجب ہے. تو جن مقامات پہ آہستہ تلاوت کرنا واجب ہے امام اگر بلند آواز سے تلاوت کر لیتا ہے تو واجب چھوٹے گا.
صحیح.
اب اس کے اندر سجدہ سہو لازم ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر امام نے آہستہ جس مقام پہ پڑھنا تھا وہاں جہر کر لیا.
صحیح.
لیکن وہ ایک آیت سے کم, جیسے الحمدو اتنا ہی پڑھا تھا یاد آ گیا, الحمدللہ اتنا ہی کہا تھا یاد آ گیا, تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر انہوں نے جن مقامات پہ آہستہ یعنی سری آواز میں پڑھنا تھا واجب اور اس مقام پہ انہوں نے جہرن ایک آیت بلند آواز سے تلاوت کر لی, جیسے الحمدللہ رب العالمین فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر امام نے پڑھ لیا, یا ظہر یا عصر کی پہلی دوسری یا تیسری چوتھی کسی رکعت میں اگر بلند آواز سے ایک آیت پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم ہوگا. اب ان کے سوال کا ایک اور جز یہ تھا کہ سجدہ سہو نہیں کیا. تو اگر جن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہونا بیان ہوا یعنی ایک آیت پڑھ لی تھی جہر سے, اب اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. اور اگر صرف اتنا ہی پڑھا تھا الحمدللہ, ایک آیت نہیں پڑھی, تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں. اور سجدہ سہو جب واجب نہیں ہے تو نہ کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, بلکہ امام کو تو اس بارے میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سجدہ سہو واجب نہ ہو
تو
امام کو سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے, ورنہ اس کے بلا وجہ سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے جو بعد میں آنے والے نمازی ہیں ان کی نماز میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. کس طرح ہوگا؟ کہ جب امام پہ سجدہ سہو واجب نہیں تو امام نے کرنا ہے سلام پھیرنا ہے, تو امام سلام پھیرتے ہی نماز سے نکل گیا.
صحیح.
اب جو پہلی رکعت سے مقتدی اس کی نماز میں شامل تھے وہ سب بھی سلام پھیرتے ہی نماز سے
نکل گئے.
اب جو جس کی ایک دو تین چار رکعتیں جس کی نکل گئی تھیں یا چوتھی رکعت میں جو اتحیات میں ہی آیا تھا, تو جب اس نے دیکھا کہ امام نے سلام پھیرا تو تھوڑا انسان الرٹ ہو جاتا ہے کہ کہیں سجدہ سہو تو نہیں ہے. امام بھی جب سجدہ سہو میں جاتا ہے تو مسبوق مقتدی بھی سجدہ سہو میں جائیں گے, وہ سلام نہیں پھیریں گے لیکن سجدہ سہو تو کریں گے. تو جب امام جس پہ سجدہ سہو لازم نہیں تھا اس نے سلام پھیرا وہ نماز سے نکل گیا. اب نکل جانے کے بعد اب ان مقتدیوں کو جن کی رکعتیں فوت ہو چکی تھیں ان کو حکم ہوتا ہے کھڑے ہو جائیں.
صحیح.
جب امام سلام پھیرتا ہے اس کی نماز کمپلیٹ, ابھی اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. لیکن امام سجدہ سہو میں گیا مقتدیوں کو تو پتہ نہیں تھا.
صحیح.
وہ بھی چلے گئے سجدے میں.
صحیح.
تو اب امام تو چونکہ نماز میں ہے ہی نہیں شرم. صحیح. اب وہ ظاہری طور پہ اگرچہ نمازی لگ رہا ہو لیکن اس وقت وہ اصلاً نمازی نہیں ہے. تو جب امام نماز میں نہیں تو مقتدی جو پیچھے چل رہے ہیں وہ غیر نمازی کی اقتداء کرنے والے ہو گئے. تو جب ایک آدمی نمازی غیر نمازی کی اقتداء کرتا ہے نماز میں تو اس کی اپنی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے ہمارے امام صاحبان کو بھی سجدہ سہو کے حوالے سے مسائل سیکھنا چاہیے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر ان کا بلا وجہ سجدہ سہو کرنے کا عمل ہوا تو پیچھے جو 8-10-15 جو نمازی کھڑے ہوتے ہیں اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے ان کی نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں. اب امام کو یہ بھی مسئلہ نہیں پتا ہوتا,
بیان نہیں کرتا,
اس غلطی کی وجہ سے مسبوق لوگوں کی نمازیں ٹوٹ گئیں.
اللہ,
تو اس لیے امام کو چاہیے نماز کے جو مسائل ہیں یہ سیکھیں. اور یہ اس کا امام کا فرض منصبی بھی ہے
جی جی
کہ اپنی نماز کی بھی حفاظت کریں اور پیچھے مقتدیوں کی بھی نماز کی حفاظت کریں. کہ امام کو ضامن, امام لوگوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے. ان کی نماز کی صحت اس کی نماز کی صحت میں موقوف ہوتی ہے. اس کی نماز صحیح ہوگی پیچھے والوں کی صحیح ہوگی. اب اس کی تو اس معاملے میں صحیح ہو گئی لیکن پیچھے والے اس کی نقل کرنے کی وجہ سے ان کو نہیں پتا کہ سجدہ سہو واجب تھا نہیں تھا. لوگ تو چلے جائیں گے
جی.
لیکن ان سب کا ذمہ دار یہ امام ہوگا.
اللہ, کتنا باریک مسئلہ ہے, غور فرمائیں. بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی لیکن یہ ہے بہت نازک مسئلہ, اور آج کے سلسلے کی برکت سے الحمدللہ ہم نے اس کو سیکھا. پیرو مرشد آتے ہیں تو کھڑا ہونا, پھر مرشد بیٹھ جائیں گے تو پھر بیٹھنا, یہ ادب والی جو اس حوالے سے کیا فرمائیں.
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو معظم دینی ہو جس کا دینی اعتبار سے مرتبہ ہو تو اس کے قیام, اس کے تعظیم کے لیے قیام کرنا, کھڑے ہو جانا تو یہ جائز کام ہے. بلکہ احادیث مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے بھی
ثابت,
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی معظم کے لیے کھڑا ہو جانا,
صحیح,
وہ کھڑے ہونے کی ترغیب دلانا,
صحیح.
جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آتی, حضور کے گھر جب آتی, یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کو آتا دیکھتے,
صحیح,
تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے,
سبحان اللہ,
ان کو تعظیم دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے. بیٹی ہیں
صحیح.
لیکن خاتون جنت ہیں
ماشاءاللہ,
تو ان کی تعظیم, ان کو تعظیم دینے کے لیے, ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ لیتے.
ماشاءاللہ.
اور یہی معاملہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی تھا کہ جب سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی ہو جاتی. تو یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کھڑا ہونا, اسی طرح حضرت فاطمہ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور کا کھڑا ہونا, تو یہ قیام تعظیمی ہے.
صحیح.
یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ معظم کی تعظیم کی جائے گی.
امت ہے اس میں.
اسی طرح حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا, یاد فرمایا, پیغام بھیجا, تو یہ اپنی سواری پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے تھے, تو جیسے ہی حضور تک یہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا قومو الی سیدکم,
ماشاءاللہ,
اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. اچھا, اسی طرح ایک روایت میں قومو الی خیرکم, کہ اپنے سے بہتر افضل ہستی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو اس روایت کے پیش نظر محدثین شارحین حدیث نے باقاعدہ کلام فرمایا ہے, اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے جمہور علماء نے قیام تعظیمی قیام کے مستحب ہونے کا پر دلیل پکڑی ہے کہ چونکہ فرمایا الی سیدکم, اپنے سردار کے لیے
کھڑے
ہو جاؤ, یہ نہیں کہا کہ ساتھ کے لیے کھڑے ہو جاؤ.
صحیح.
بلکہ لفظ بھی ارشاد فرمایا سید سردار کو کہتے ہیں. ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ خیر کا لفظ ارشاد فرمایا, خیرکم کا مطلب الی خیرکم, یعنی اپنے بہتر ہستی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو یوں یہ لفظ بھی قومو الی سیدکم یا قومو الی خیرکم, تو لفظ سیدکم اور خیرکم یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قیام اپنے سردار کے لیے کریں
جی جی
ان کو ان کے لیے اٹھیں. تو یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. پھر مزید محدثین چونکہ احادیث کو سامنے رکھ کر جب شرح کر رہے ہوتے ہیں
جی جی
تو مثبت منفی ہر زاویے سے وہ کلام بھی کرتے ہیں.
صحیح.
اور کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں حدیث میں تو یہ آیا تھا, یہ دونوں احادیث آپس میں متعارض ہو گئیں, تعارض ہو رہا ہے, تو یہ اس کو بھی دور کرتے ہیں. اب ابن بطال شرح ابن بطال میں جب بخاری شریف میں, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, قومو الی سیدکم, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے انصار کو یہ فرمایا. تو شرح ابن بطال کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل جس میں حضور ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں
جی
اور وہ حضور کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں, اس کو بھی بطور دلیل کہ قیام تعظیمی جائز ہے,
جائز
اس کے اوپر یہ دلیل پیش کی. اور مزید انہوں نے اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جن روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ کسی کے لیے کھڑے ہونے کی جو مذمت بیان کی گئی ہے, وہ جس کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہے.
صحیح.
کہ جو یہ چاہے, الفاظ روایت
جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے
جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, یہ جو وعید ہے یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے دل میں یہ خواہش اٹھتی ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوں. اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کو
فیل ہوتا ہے
کہ کیوں کھڑے نہیں ہوئے بھائی. بس اوقات جھاڑ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے کہ تمہیں ادب نہیں ہے, بڑے آتے ہیں تو کھڑے ہو جانا چاہیے, علماء کی تعظیم نہیں ہے. تو اب یہ جو کہنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں, وہ کھڑے نہ ہونے پہ اس کو وہ سیکھ پا ہو رہا ہے, تو اس کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. یہاں پر معاملہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی طبیعت میں یہ نہیں تھا کہ میرے لیے کھڑے ہوں.
صحیح.
یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دوسروں کو سمجھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہوں.
صحیح.
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نہیں چاہتی تھی کہ حضور ان کے لیے کھڑے ہوں.
صحیح.
لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگرچہ منع فرمایا ہے کہ میرے لیے قیام نہ کریں, جس طرح جو بادشاہ کے سامنے جو ان کے غلام اور یہ جو عمرا کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح قیام میرے لیے نہ کیا جائے, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے لیے کھڑی ہوتی ہیں
صحیح
تو ان کو منع نہیں کیا جا رہا.
صحیح.
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممانعت بھی فرمائی ہے, لیکن ممانعت کھڑے جس کے لیے ہوا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے
اس کی نیت
پر, وہ اپنے دل میں یہ خواہش پیدا نہ کرے.
صحیح.
تو اب یہ جن کا سوال تھا کہ پیر صاحب کے لیے کھڑے ہوں یا نہ ہوں, تو پیر صاحب یقیناً اگر جامع شرائط ہیں,
صحیح,
سید ہیں, مزید سادات کرام میں سے ہیں, تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یہ باعث برکت ہے,
برکت ہو.
اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں ایک رسالہ باقاعدہ قیام تعظیمی کے جواز پر ایک رسالہ لکھا ہے. فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد میں اقامت القیامہ کے نام سے یہ رسالہ ہے, تو اس رسالے کا مطالعہ کریں. اس کے اندر یہ ساری چیزیں کہ قیام تعظیمی جائز ہے یا ناجائز, جو ناجائز کے حوالے سے جو لوگ دلائل پیش کرتے ہیں, اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بھی رد فرمایا اور اس کا محمل بیان فرمایا کہ جہاں پہ قیام تعظیمی کی ممانعت ہے وہ کھڑا جو چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو اس کے لیے ہے, اور جو نہیں چاہتا
اس کے لیے
نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں یہ ترغیب ہے کہ سادات کے لیے, بڑوں کے لیے,
اساتذہ کے لیے,
حتیٰ کہ ہماری کتب فقہ جو احناف کی کتب ہیں اس کے اندر باقاعدہ حضر و اباحت کے جہاں پہ مضامین موجود ہوتے ہیں اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ استاد کے لیے تلاوت قرآن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس دوران بھی وہ پڑھنے والا کھڑا ہو سکتا ہے استاد کی تعظیم کے لیے.
ماشاءاللہ, بڑا تفصیلی آپ نے قیام کے حوالے سے ہمیں جواب دیا. تو آج کے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم نے رکوع کی سنتیں سیکھنے کی کوشش کی, اور جو ہماری نماز ہے جسے شروع میں اس کی مثالیں بھی پیش کی گئیں, مثال کے طور پہ اپنا گھر ہم جب لیتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, مختلف پردے لگاتے ہیں, کلر کرتے ہیں, یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ گھر ہمارا اچھا لگے, مہمان جب گھر میں آئے گا تو اس کو بھی اچھا لگے گا. تو نماز کہ اس سے کوئی مطلب آپس میں مواصلت نہیں ہے, یہ کمپیئر ہم آپس میں نہیں کر رہے, یہ صرف آپ کو ایک دنیاوی مثال سمجھانے کے لیے پیش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو نماز میں سنتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس نماز کا پھر معاملہ ہی کچھ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.